ہولو کاسٹ، حقیقت یا افسانہ؟
Holocaust survivor and rabbi had demonstrated that something called an ELS code.
Holocaust, ایک من گھڑت کہانی جو دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر اور اس کی ماتحت فوج کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل کے جھوٹے اور خود ساختہ موضوع پر مشتمل ہے.
Some of David Irving's fiercest critics say that sending him to prison.
ہٹلر مغرب کی ایک ایسی شخصیت جس پر کوئی حق اعتراض نہیں، نہ صرف یہ بلکہ اس بات کا شدت سے خواہاں کہ عوام اس کے آگے سر نگو رہیں، اگرچہ یہودیوں کو دوسری جنگ عظیم میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بہت سے غیر یہودی بھی اسی ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں.
If I let my emotions get carried away and get hurt by something like this, that I wouldn't be effective at all. So I had to school myself not to think about it.
یہودیوں کا یہ غم اس ظلم و ستم کا اشرِ اشیر بھی نہ تھا جس کا شکار تمام عالم بشریت ہوئی تھی. رینیسانس کے بعد سے اب تک اہل یورپ اور بالخصوص اہل فرانس قرون وسطی کے ان تاریخ سالوں کو تلخی سے یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح عقائد کے متعلق تفتیشی مراکز جیسے گیلیلیو کو اپنے پیش کردہ نظریے یعنی زمین کا اپنے محور یا سورج کے گرد چکر لگانا کہ جسے تاریخی حوالے سے قابل مذمت اور باعث ننگ و آر سمجھا جاتا تھا سے دستبرداری پر مجبور کرنا، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اب بھی یورپ اور امریکہ میں مسئلہ ہولوکاسٹ کے بارے میں بالکل انہی عقل و شعور سے آری اور قابل مذمت عقائد و قوانین کی پیروی کرتے ہیں. لفظ ہولوکاسٹ کا اصل مادہ یونانی زبان سے مشتق ہے جو دو الفاظ خاتمہ اور آتش سوزی یعنی جلانے سے مل کر بنا ہے، اور لغوی اعتبار سے عظیم قربانی کے ذیل میں آتا ہے، جبکہ اصطلاحاً انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو نظر آتش کر کے ان کا قتل عام کرنا مراد ہے. بعض ماہر لسانیات اس لفظ کو قدیمی یمن میں وقوع پذیر ہونے والے یہودیوں کے اسی قتل عام سے اخذ شدہ تصور کرتے ہیں کہ جس نے آگے چل کر بتدریج ایک عام معنی پیدا کر لیے جس کا اطلاق انسانوں کو زندہ جلا دینے پر ہوتا ہے. انسانوں کو اجتماعی طور پر زندہ نظر آتش کر دینے کی سب سے پہلی مکتوب سند قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بروج آیت نمبر 1-7 میں آئی ہے. پروردگار عالم اس سورہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور گواہی دینے والے کی اور جس کی گواہی دی گئی، اس کی دہکتی ہوئی آگ کی. خندقوں والے اس حال میں قتل کیے گئے تھے کہ وہ ان خندقوں کے کنارے بیٹھے ایمان والوں کے ساتھ میں جو سلوک کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے. خدا پر ایمان رکھنے والوں کو آگ میں زندہ جلا دینے کا یہ ہولناک واقعہ یمن میں حضرت عیسیٰ کے ظہور کے بعد اور پیغمبر اکرم کی بعثت سے پہلے کے درمیانی عرصے میں پیش آیا. اس زمانے میں یمن کے لوگ عرصہ دراز سے دین مسیح کے پیروکار تھے، اور بادشاہ وقت کہ جس نے کچھ ہی عرصے قبل دین یہود اپنایا ہے اس کے اطراف میں دیگر یہودی کھڑے ہیں اور وسیع پیمانے پر خاکستر کر دینے والی آگ دہکائی ہوئی ہے جس کے شعلے سطح زمین سے کئی کئی فٹ اونچے بلند ہو رہے ہیں، اور اس مقام پر بہت سے قیدی اسیر کر کے لائے گئے ہیں. جن کے پیش نظر صرف دو راستے ہیں، یا تو دین مسیح سے بیزاری کا اعلان کریں اور دین یہود اپنا لیں، ورنہ بصورت دیگر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں، اور یوں بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ تمام افراد کے جو اپنے سابقہ دین سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، زندہ آگ میں جھونک دیے جاتے ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی کے نصف سے اور اسی طرح دوسری جنگ عظیم کے چند سالوں بعد سے لفظ ہولوکاسٹ نے سیاسی لغت میں ایک خاص معنی و مفہوم پیدا کر لیا اور ایک مخصوص نام میں تبدیل ہو گیا۔ لہذا دوسری جنگ عظیم میں نازیوں کے ہاتھوں 6 ملین یہودیوں کا قتل، جو کہ ایک من گھڑت کہانی ہے، کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہولوکاسٹ، جس کے حقیقی مفہوم و معنی سے شاید آپ اور دنیا کے اکثر لوگ اب بھی مکمل آگاہی نہ رکھتے ہوں، جس کی ترویج تمام مغربی اور بالخصوص صہیونی ذرائع ابلاغ اور پروپیگنڈوں کے ذریعے مسلسل ہوتی رہی ہے۔ اس واقعے کا اصل مسئلہ انسانوں کو جلانے والی بھٹیاں یا ہٹلر کے زہریلی گیس کے چیمبرز ہیں۔ صہیونی دعووں کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی افسران انہی گیس چیمبرز میں 6 ملین یہودیوں کا دم گھونٹ دیا کرتے تھے اور پھر انہیں انسانوں کو جلانے والی بھٹیوں میں جھونک دیا کرتے تھے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ، جو یہودی لوبی سے وابستہ ہیں، ان میں اس قسم کے دعووں اور من گھڑت کہانیوں کا خاص کر مشاہدہ ہوتا ہے۔ ڈیوڈ، جو کینیڈا میں ایک صہیونی ادارے کی حقوق انسانی کے تنظیم کے سیکرٹری ہیں، اس بارے میں کہتے ہیں، ہولوکاسٹ 6 ملین یہودیوں، جن میں 2 ملین بچے بھی شامل ہیں، کا قتل عام ہے، اور اس حقیقت سے انکار ایک مرتبہ پھر سے انہی 6 ملین یہودیوں کا قتل کرنا ہے، اور جو کوئی اس عظیم واقعے کا منکر ہے گویا وہ خود اس عظیم خونریزی کا ذمہ دار ہے۔ متعدد کتابوں اور انسائیکلوپیڈیاز میں بھی، کہ جن میں سے اکثر کے مؤلف یہودی تھے، جو تشریحات اور تفصیلات لفظ ہولوکاسٹ کی ذیل میں بیان کی گئی ہیں، وہ انہی خود ساختہ اعداد و شمار اور کھوکھلے صہیونی دعووں پر مشتمل ہے۔ مارٹن جلبرٹ، یہودی مورخ، اپنی کتاب بعنوان ہولوکاسٹ میں اس لفظ کی اس طرح تشریح کرتے ہیں، 6 ملین یہودیوں کا طے شدہ منصوبے کے تحت قتل عام۔ یہودی انسائیکلوپیڈیا لفظ ہولوکاسٹ کے ذیل میں لکھتا ہے، سن 1945 کے آخر تک نازیوں نے 6 ملین یہودی مرد و زن اور بچوں کا قتل عام کیا ہے، یعنی یورپی یہودی آبادی کے 2/3 سے زیادہ۔ ہولوکاسٹ کے دعوے داروں کی اپنی دعووں کی سچائی اور ہر قسم کے شک و شبے سے پاک ہونے کی سب سے بڑی دلیل نورنڈل عدالت میں نازی کے افسران بالا کے اقرار و اعترافات ہیں۔
اقرارهای افسران ارشد ارتش نازی در جریان دادگاه نورنبرگ است۔
نورنڈل مغربی جرمن میں ایک شہر ہے، جس کی وجہ شہرت سن 1945 میں جرمنی کی شکست کے بعد نازی کے افسران بالا میں سے 24 افراد کے مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت کا قیام ہے۔ اس عدالت میں قابل توجہ اور اہم ترین اعترافات روڈل ویسٹ، ہٹلر کا معاون اور نازی فوج کا بلند پایا افسر سے متعلق ہیں، جو کہ انگلستان کے یہودی افسران کی طرف سے دی گئی اذیتوں کے نتیجے میں ریکارڈ کیے گئے۔ عدالت نے ان 6 ملین یہودیوں کے قتل کی تعداد کی تصدیق و تعریف کے لیے ہمیشہ ان نازی افسران کے اعترافات سے استفادہ کیا ہے۔ مغربی دنیا میں آخری چند دہائیوں میں اس لفظ ہولوکاسٹ کی ذیل میں متعدد کتابیں رشتہ تحریر میں لائی جا چکی ہیں اور سینکڑوں فلمیں، تھیٹرز، ڈرامے، سیریلز اور نغمے تخلیق کیے گئے اور دنیا کے مختلف ممالک کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس سلسلے میں تیار شدہ فلمیں اور ڈرامے بغیر کسی توضیح و تفسیر اور بغیر کسی تحقیق و تجربے کے دنیا کے مختلف ممالک میں نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔
آج کل مغرب میں صہیونی حکومتوں کی مانند بہت سی درسگاہوں میں اس موضوع کو طالب علموں کے لیے درس نصاب میں بطور مضمون شامل کیا گیا ہے، اور تمام دنیا میں 250 سے زائد میوزیم ہولوکاسٹ میں قربان ہو جانے والوں کی یاد میں تعمیر ہوئے، کہ جن میں سے سب سے بڑا ڈبلیو یورک ہے۔ ان میوزک کے شائقین کا شمار زیادہ تر ان محققین و قارئین، فلم بینوں اور حتیٰ کہ اکثر تاریخ دانوں میں ہوتا ہے کہ جو اس مسئلے ہولوکاست سے سروکار رکھتے ہیں۔ ہولوکاست میوزیم سے وابستہ ذمہ دار افراد عوام کی کم علمی و ناواقفیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور محض اس لیے کہ جرمن نازیوں کے ایک گیس چیمبر کی منظر کشی کر سکیں، اس کے لیے صرف ایک کمرے کا دلخراش اور ہولناک ماحول، یا ایک سرد خانہ جو کہ ترجیحاً زیر زمین واقع ہو، یا کوئی ایسی پناہ گاہ جو حملے کے وقت قابل استفادہ ہو، کی نمائش کے ذریعے سادہ لو اور جلد متاثر ہونے والے لوگوں کو فریب دیتے ہیں، اور فقط بالوں کے گچھوں، جوتوں کے انبار، اینکوں کی بڑی تعداد کہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ زہریلی گیس کے نتیجے میں مرنے والوں کے واحد آثار اور باقیات ہیں، جن سے بڑے بڑے باشعور اور عقل مند جائزہ لینے والے افراد بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے۔
gone on. The Holocaust would have gone on and all could have been lost.
اس سلسلے میں ہالی ووڈ نے مغربی سینما کو استعمال کرتے ہوئے
و ساخت فیلم های نظیر
Life is Beautiful, The Pianist, منطقه خاکستر
و فہرست شینڈلر
اور شینڈلرز لسٹ جیسی فلموں کی تیاری میں بھرپور کوشش کی ہے کہ اس نقطے کی مسلسل یاد دہانی کرائی جائے کہ اس واقع ہولوکاسٹ کو ہرگز فراموش نہ کیا جائے۔ ان منتشر شدہ مطالب کا حجم اور یہ تمام فلمیں کس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں؟ کیا مبینہ مضامین کی حقیقت وہی ہے کہ جن کی تصویر کشی صہیونی سرمایہ دار طبقے سے وابستہ جرائد و اخبارات میں کی گئی، وہ فلمیں جو ہالی ووڈ کے اسٹوڈیوز میں بنائی گئی ہیں، یا یہ کہ ان کے پس منظر میں جو کچھ دوسرے حقائق پوشیدہ ہیں کہ جو یہودی کشی کی تبلیغ و ترویج کو منافع بخش اور سود مند بناتے ہیں؟ مسئلہ ہولوکاسٹ کی صراحت کے سلسلے میں اٹھنے والے دیگر سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ صہیونی، بالخصوص صہیونی حکومت کے لیے موضوع ہولوکاسٹ کے ترویج میں کیا اغراض و مقاصد پوشیدہ ہیں، اور یہ کیوں اس حد تک کہ اس کی اہمیت کے قائل ہیں، اور اس سلسلے میں اس قدر حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں اور صہیونیوں کے اس درجہ حساسیت کے اندازے کے لیے چند نقطوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔
بے چند نقطے اشارے می شود۔
1930 کی دہائی میں فلسطین کے عوام کا عالمگیر قیام، انگریزی استعمار گروں کے خلاف شیخ عز الدین قسام کی رہبری، فلسطین میں صہیونی اور ان کے استحقاق کی منتقلی کی سیاست کے مقابل میں ثابت قدمی و مقاومت جیسے رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے برطانوی حکومت نے فلسطینیوں کو ان ہی رد عمل میں کمی لانے کی غرض سے صہیونیت سے اپنی غیر جانبدارانہ سیاست کو آزاد و آشکار حالت سے مخفی میں تبدیل کر دیا، اور فلسطین کے بحران، یہودیوں اور فلسطینیوں کی سرزمین کی تقسیم کے منصفانہ حل کے سلسلے میں آواز بلند کی۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں صہیونیت کو احساس خطر لاحق ہونے لگا، لیکن ہولوکاسٹ کی پیشکش اور 6 ملین یہودیوں کے قتل جیسے جھوٹے پروپیگنڈوں کی ترویج اور تبلیغ کے ذریعے اہل یورپ کو یہودی نسل کشی جیسے گناہ کے بوجھ تلے زیر بار کرنے میں، اور مغربی معاشروں اور حکومتوں کے مابین اتحاد کے ذریعے صہیونی حکومت کی تشکیل کا رجحان پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے نے سن 1948 میں غاصب صہیونی حکومت کے وجود کے اعلان میں اور مغربی ممالک کی طرف سے سرکاری طور پر اس کی پہچان میں کافی حد تک مدد کی۔ دور حاضر کے اکثر محققین کے نظریے کے مطابق ہولوکاسٹ قدس پر قابض حکومت اور مجموعی طور پر بین الاقوامی صہیونیزم کی پشپنائی کی راہ میں بہترین ہتھیار جانا جاتا ہے، کہ جس سے ایک طرف تو صہیونیزم کے طرفداروں کے مابین، جو در حقیقت نسل پرست انسان ہیں، ایک خاص فضا ایجاد کی، اور اس واقعے کو یہودی تاریخ میں ایک عظیم سانحے کے طور پہ یاد رکھا، تو دوسری طرف ایک ایسے واقعے کی بنا پر جو در حقیقت کبھی رونما ہی نہیں ہوا، مغربی حکومت و معاشرے کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کرتے ہیں اور 6 ملین یہودیوں کے قتل کو مسلسل ان کے سر پر تھوپ رہے ہیں۔ یہ مظلومیت کا ڈھونگ در حقیقت تنقید سے بچاؤ کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ مغربی ممالک کی جانب سے صہیونی حکومت کی تشکیل اصل میں ہولوکاسٹ ہی کا کارنامہ ہے۔ صہیونی حکومت نے یہودیوں کی دیگر ممالک سے فلسطین کی جانب منتقلی کی مد میں مختلف طریقے اور حرب آزمائے۔ موجودہ شواہد کے پیش نظر ان میں سے ایک دوسری جنگ عظیم میں نازی کے بلند پایا افراد کو رشوت دینا ہے، تاکہ یورپ کے یہودیوں پر دباؤ ڈال کر انہیں سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور یا راغب کریں۔ اس وقت سے اب تک حالانکہ نازی حکومت صفحہ ہستی سے ناپید ہو چکی ہے اور اس کے آثار تک مٹ گئے ہیں، اس کے باوجود صہیونیزم نے حکومتوں کی جانشینی کے قوانین کی بنا پر جرمن حکومت کو سن 2030 تک یہودیوں کے قومی خزانے کو تاوان ادا کرنے پر مجبور کیا، یعنی اس رقم سے کئی گنا زیادہ رقم جو اس زمانے میں بطور رشوت دی گئی تھی، وہی رقم دوسری جنگ عظیم میں جرمن کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل کے تاوان کی صورت میں اب اور ان تمام معینہ سالوں میں جرمن حکومت سے واپس وصول کر لیں۔ صہیونی حکومت نے نہ صرف جرمنی سے بلکہ جتنے بھی یورپی و غیر یورپی ممالک ہیں سب سے ایک خطیر رقم تاوان یا بلا عوض مدد کی صورت میں حاصل کی ہے، یہاں تک کہ بعض یہودی مورخین اس کو ہولوکاسٹ کی سند کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ تاوان کی بحث میں دو مسئلے سامنے آتے ہیں، پہلا ہولوکاسٹ میں قربان ہونے والوں کے لواحقین کو تاوان کی ادائیگی، دوسرا اسرائیلی صہیونی حکومت کو تاوان کی ادائیگی۔ اگرچہ یہ بہت ہی عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ اسرائیل کی غاصب حکومت کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے، لہذا انہوں نے اس تاوان کی وصولی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر ڈالی۔ واکمین، جس نے اس رقم کی وصولی میں ایک اہم کردار ادا کیا، کہتا ہے اس تاوان کی وصولی کا اصل مقصد جنگ میں قربان ہو جانے والوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک جدید حکومت کی تشکیل کے لیے ایک کثیر سرمایہ کا انتظام کرنا مقصود تھا۔ اس سلسلے میں ایک اہم نقطہ جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے یہ ہے کہ صہیونی حکومت اسرائیل کی غاصب حکومت مسئلہ ہولوکاسٹ کو حقیقت کا رنگ دے کر اسے زندہ رکھ کر اور یورپ میں ساکن یہودیوں کی مظلومیت کو ثابت کر کے اس بات میں کوشاں رہتے ہیں کہ مسئلہ ہولوکاسٹ تاریخ میں یہودیوں کے درد و غم کی علامت بن جائے، تاکہ اس طرح دیگر تمام انسانوں کا ہر رنج و الم اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آئے اور اس نظریے کی بنا پر فلسطینی عوام کی غدر و غارت گری، در بدری، ان کے گھروں اور زیارت گاہوں کی تباہی اور بربادی بے معنی ہو کر رہ جائے۔
Go!
گزشتہ چند سالوں میں تاریخی حقائق سے پردہ اٹھانے کی جستجو اور تاریخ نگاری ہالی ووڈ اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے کی جانے والی تبلیغات سے مقابلہ کرنے کی ایک عظیم لہر اٹھی اور بالآخر تاریخ نگاری میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا جو کہ نظر ثانی کی ضرورت کے نام سے معروف ہوا۔ یہ لہر روز بروز زور پکڑتی گئی اور عالمگیر صورت